الله الله أكبر. اللہ اکبر. سنتوں سے فارغ ہو کر تھوڑا وقت نکال کر تھوڑی دیر بیٹھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ درس قرآن ہوگا تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ. اللہ نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے ساتھی قریب قریب ہو جائیں. تھوڑا وقت ساتھی نکالا کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. قرآن کی نسبت سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ آئندہ کے لیے جو درس قرآن ہے یہ فرائیڈے اور سیٹرڈے ہوا کرے گا. پہلے فرائیڈے اور سنڈے ہوا کرتا تھا تو اب انشاءاللہ فرائیڈے اور سیٹرڈے. سنڈے انشاءاللہ مفتی صاحب کا انگلش میں حدیث کا درس ہوا کرے گا اور سیٹرڈے انشاءاللہ درس قرآن ہوا کرے گا. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنذرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. صدق الله العظيم. قرآن کریم کا یہ نواں پارہ ہے، سورہ آراف کا یہ آخری رکوع ہے. سورہ آراف میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور قیامت کا تذکرہ زیادہ تر سورہ آراف میں ہوا، اور خاص کر گزشتہ دروس میں بڑے عجیب انداز میں توحید کا ذکر ہوا، مثالیں دے کر توحید کا تذکرہ ہوا. توحید کی ضد یہ شرک ہے. آج کے درس میں شرک کا رد ہے، شرک کا ابطال ہے. شرک کے بارے میں قرآن کریم میں شرک کے بودہ پن کی مثال دی گئی ہے مکڑی کے جالے سے. جس طرح مکڑی جالہ تانتی ہے تو یہ جالہ نظر آتا ہے آنکھوں کے سامنے، لیکن اتنا بودہ ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے کہ تیز ہوا چل جائے یا کوئی چیز لگ جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی کمزوری نظر آنے لگتی ہے. تو قرآن کریم میں مکڑی کے جالے کی مثال دے کر کہ شرک اور مشرکانہ عقیدہ اور شرقیہ عقیدہ اس مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. شرک کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک توحید ہی توحید تھی. آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک دیگر گناہ تو ہوتے تھے لیکن شرک نہیں ہوتا تھا. تو شرک کی ابتدا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی. اور قرآن کریم میں آپ سن چکے ہیں بارہا، اس سے پہلے بھی پانچ بتوں کا ذکر ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. یہ پانچ، ودوں ولا سواعوں ولا یغوث و یعوق و نصر، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانچ بت بنائے گئے تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی، جن کو معبود مانا جاتا تھا اور جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا. تو یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی. اور وہاں میں نے بتایا تھا، آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا، کہ ان بتوں کے پیچھے پانچ بزرگوں کی کہانیاں ہیں جن کے نام کے یہ بت بنائے گئے تھے. یہ ویسے ہی بت نہیں بنے بلکہ یہ پیغمبروں کی اولادیں تھیں اور بڑے بزرگ اور بڑے نیک لوگ تھے. لوگوں کو بڑی عقیدت تھی ان سے. جب ان کا انتقال ہوا تو قبر پرستی شروع ہوئی، قبروں پر جاتے تھے ان پانچ اشخاص کی، ان پانچ بزرگوں کی، اور وہاں جا کر ان کی تعظیم کرتے تھے. تو تعظیم سے کرتے 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 عبادت تک بات آ گئی، اور تعظیم اتنی زیادہ ہوتی رہی کہ انہیں معبود مان لیا. اور پھر وہیں سے دور دراز سے لوگ آتے تھے ان کی قبروں پر. تو پھر ایسا ہوا کہ سوچا کہ دور دراز سے آنا یہاں مشکل ہے، سفر کرنا مشکل ہے، بھیڑ بھاڑ بھی ہو جاتی ہے، کیوں نہ ان کی تصویریں بنا دی جائیں. تو اس وقت کیمرے تو ہوتے نہیں تھے کہ کیمروں سے تصویریں بنائی جائیں. تو پتھروں کے اندر تراش کر ان پانچوں کے بت بنائے گئے، اور یہ ان کے نام تھے جن کا ذکر قرآن میں ہے. تو وہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا اور پھر یہ شرکیہ عقیدہ آگے چلا, جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اس کے رد کے لیے, اور سب سے پہلا پیغمبر جو کھڑا ہوا تھا یہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. اور ان مشرکوں کے خلاف 950 سال حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے, اور آخر میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے, کہیں نہ کہیں مشرکوں سے ان کا ٹکراؤ ہوتا رہا اور مشرکوں سے واسطہ پڑتا رہا. چونکہ توحید کی ضد شرک ہے, تو شرک کا رد ہر پیغمبر کرتا رہا, اور سب سے پہلی دعوت ان کی توحید کا اس بات اور شرک کا رد تھا. اور کیوں اس عقیدے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا؟ قرآن کریم میں سب سے زیادہ توحید کا اس بات اور شرک کا رد کیوں ہے, بار بار کیوں ذکر ہوتا ہے, اور بعض اوقات وہی الفاظ بار بار رد میں آ جاتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے, اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ شرک کے عقیدے کے ساتھ اگر کوئی مر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا, ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, اور اللہ کی منشا یہ نہیں ہے کہ اس کے بندے ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے. تو اس لیے بار بار خبردار کر دیا کہ کوئی نہ کوئی آیت سن کر تو یہ لوگ سدھر جائیں گے, اپنے غلط عقیدے کو چھوڑ دیں گے, شرکیہ عقیدے کو چھوڑ دیں گے. تو اس لیے مختلف انداز بدل کر اور بار بار اور مثالیں دے کر سمجھایا گیا کہ مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, واضح اعلان کیا کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. اگر وہ اس پر مر گیا اور اس کی موت آ گئی تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا, وماواہ النار, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وما للظالمین من انصار, اور کل قیامت کے دن کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. جو شرکیہ عقیدے پر اس دنیا سے جائے گا تو کوئی بھی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آ سکے گا, اور نہ ان کی مدد کرے گا اور نہ اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی کہ ان کی مدد کی جائے. تو اس لیے یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے. تو اس کو واضح کرنے کے لیے اور مخلوق خدا کو جہنم کا ایندھن ہونے سے بچانے کے لیے بار بار قرآن کریم میں مثالیں دے کر بار بار اس عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے, بار بار اس عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے. اور شرک کی دو قسمیں ہیں, شرک کی دو قسمیں, ایک شرک جلی ہے, ایک شرک خفی ہے. شرک جلی ہر آدمی جانتا ہے, ہندوؤں کا عقیدہ ہے, اسی طرح اور بہت سی قومیں دنیا میں ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور واضح طور پر اوروں کو حاجت روا مانتے ہیں. جو شرک جلی واضح طور پر ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان کے اس عمل کو فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ شرک کر رہے ہیں, بت کی عبادت کی جا رہی ہے, کسی انسان کی, کسی فرشتے کی, کسی جن کی, کسی اور مخلوق کی عبادت کی جاتی ہے اور اسے معبود مانا جاتا ہے, تو یہ شرک جلی ہے, واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے. اور اسی طرح ایک شرک خفی ہے, آپ شرک کی قباحت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں ہوتا, اس سے شرک سرزد ہو جاتا ہے, اور اس کی مثال دی گی کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے, مسلمان ہے, نیک عمل کرتا ہے, اچھا عمل کرتا ہے, مثلا کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے, کوئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے, لیکن اس کی نیت میں تھوڑا سا فطور آ جاتا ہے, اور وہ فطور یہ ہوتا ہے کہ دیتا تو اللہ کے نام پہ ہے لیکن نیت میں یہ فطور آ جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ یہ لوگ میری واہ واہ کریں گے, یہ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ بڑا سخی آدمی ہے اور اس نے خرچ کر دیا اور میری واہ واہ ہو جائے گی. فرمایا اس نے فقط اشرک, اس نے شرک کر دیا, حالانکہ وہ شرک تو نہیں ہے. اور دوسری مثال دی گی کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, نماز تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, لیکن اس نے دیکھا کہ کوئی شخص اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور کھڑا ہے سامنے, تو اس نے اپنے رکوع کو, اپنے سجدے کو, اپنی رکعتوں کو لمبا کرنا شروع کر دیا کہ یہ دوسرا شخص جو ہے یہ دیکھے گا اور کہے گا کہ کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، ماشاءاللہ کتنا اچھا نمازی ہے، رکوع سجود، اور جب وہی نماز تنہائی میں پڑھے تو جلد جلد فارغ ہو جائے۔ اپنی نمازوں کو کبھی ٹٹولنا بھی چاہیے کہ مسجد میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور گھر میں جو نماز پڑھتے ہیں، آیا اس نماز میں فرق ہے یا نہیں؟ اگر فرق ہے تو پھر بڑی خطرناک بات ہے اور اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ایسا تو کہیں نہیں ہے کہ اکیلے میں جب نماز پڑھیں تو جلدی جلدی اس سے فارغ ہو جائیں، اور مسجد میں تو آہستہ آہستہ پڑھیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں، اور اس میں ارادہ نیت یہ آ جائے کہ دوسرا دیکھے گا اور کہے گا کہ کتنی اچھی نماز ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جب یہ اعمال لے کر اللہ کے سامنے جائے گا، اور وہاں اللہ تو نیتوں سے واقف ہے، تو اللہ فرمائے گا یہ عمل بندے تو لے کر آیا ہے، یہ کس کے لیے کیا تھا؟ وہ بندہ کہے گا کہ یا رب میں نے تیرے لیے کیا تھا، یہ صدقہ تیرے لیے کیا، یہ نماز تیرے لیے پڑھی، یہ حج تیرے لیے کیا، یہ عبادت تیرے لیے کی۔ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، تو نے اس عبادت کے اندر میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرایا تھا، میری رضا کے لیے تو یہ عبادت کی تھی، لیکن تو نے یہ بھی سوچا تھا کہ یہ دوسرا بندہ کہے گا میری واہ واہ ہو جائے گی، تو اس عبادت میں جو خالص میرے لیے تھی تو نے اس کو شامل کر لیا، اور میں رب شرک کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس عمل کا اور اس عبادت کا بدلہ جا تو اسی سے لے لے جس کو میرے ساتھ تو نے شریک ٹھہرایا ہے۔ اور یہ شرک خفی ہے، جب شرک خفی پر اتنی سخت پکڑ ہے تو پھر شرک جلی کا کیا ہوگا؟ تو شرک جلی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح اعلان کیا کہ اگر کوئی بھی میرا محبوب ہے، پیارا ہے، اللہ کے نبی سے تو کوئی اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی سے تو کوئی پیارا نہیں ہو سکتا، کہ جب اللہ نے حضور کے رتبے اور مقام کا اگر آپ قرآن کریم سے اندازہ لگانا چاہیں، قرآن اور حدیث میں جہاں آپ کے رتبے کا ذکر ہے، اللہ کے بعد آپ کا رتبہ ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کی شان ہے، جب آپ کو اللہ نے معراج پر بلایا تو کیا شان تھی کہ فرشتوں کو صف بندی کا حکم دیا، اور آسمانوں کو سجایا گیا، جنت کو سجایا گیا، جہنم کو سامنے لایا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس رات آپ سفر کر رہے تھے تو آپ کی نسبت سے کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، اور جہنم کو سامنے کیا گیا کہ وہاں سزا کس طرح دی جاتی ہے، جنت کو سامنے لایا گیا، اس رات کو پوری دنیا میں جتنے بھی مردے مدفون ہیں ان سب پر سے قبر کے عذاب کو اٹھایا گیا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ آج میرا محبوب آ رہا ہے۔ یہ روایت میں آتا ہے۔ تو اتنی شان والا پیغمبر، صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی تنہائی میں مسجد میں اگر آپ ہوتے یا آپ گھر میں ہیں، تو ازواج مطہرات سے منقول ہے کہ آپ جب تنہائی میں ہوتے تو آپ کئی بار آپ پر نظر پڑتی تو آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، اور آپ اکثر ایک دعا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ یا اللہ میں تیرا عاجز سا بندہ ہوں، یا اللہ میرے بارے میں تیرا فیصلہ، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور میرے بارے میں تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے، تو جو چاہے وہی ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میری عبادتیں ہر قسم کی ساری تیرے لیے ہیں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور یا اللہ مشکلیں آتی ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو جب اللہ کے نبی کی یہ حالت اور یہ کیفیت ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے اور وہ عاجز اللہ کے بندے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اس پیغمبر کے بارے میں کہ جس کے رگ و ریشے میں اللہ نے اپنی توحید کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی، تو قرآن میں اللہ نے خبردار کیا، حضور کو مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ میرے محبوب، یہ اتنی بری چیز ہے شرک، اگر آپ سے بھی سرزد ہو جائے تو آپ کی بھی ساری عبادات، سارے اعمال ختم ہو جائیں اور ضائع ہو جائیں۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ حضور اللہ کا انتخاب ہے، ہر پیغمبر اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، ان سے شرک سرزد ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا انتخاب غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ مخلوق کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اتنی نازک بات ہے کہ اگر کسی پیغمبر سے بھی سرزد ہو جائے تو اس کے لیے بھی کوئی سفارشی نہیں آئے گا، اس کے بھی سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، جو ناممکن ہے ہو نہیں سکتا۔ تو پھر عام لوگ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بھی ٹھہرائیں اور پھر امید بھی لگائی بیٹھیں کہ اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے ہمیں فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، تو ایسا نہیں ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ معراج کے سفر میں اللہ نے جو مجھے تحفے دیے تھے اس میں ایک تحفہ یہ بھی تھا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے آپ کا ہر وہ امتی کہ جس کا انتقال توحید پر ہوگا اور شرک کی امیزش اس کی عبادت میں نہیں ہوگی تو اس کی مغفرت کا فیصلہ کروں گا اور ضرور اس کو جنت میں داخل کروں گا. تو یہ بہت بڑی امید ہے اللہ کی طرف سے. تو اس لیے قرآن کریم میں بار 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 توحید کا اثبات، شرک کا رد، شرک کی تردید، مثالیں دے کر کھول کھول کر لوگوں کو سمجھایا گیا کہ تاکہ کوئی اس کے قریب بھی نہ جائے. یہ ایسی چنگاری ہے کہ نیکیوں کے اوپر اگر گر جائے تو نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے. انسان تو اپنی طرف سے عبادت کرتا ہے، انسان اپنی طرف سے اعمال کرتا ہے، لیکن شرک کی امیزش ملاوٹ ہو جاتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے. تو اس لیے خالص عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. باقی دنیا والے تعریف کریں تو کرتے رہیں، اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے، ایک آدمی اعلانیہ خرچ کرتا ہے، ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے، لمبی لمبی رکاتیں پڑھتا ہے اور دوسرا کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی نماز پڑھی ہے، کتنی اچھی عبادت کرتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے. شرک کا تعلق دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، شرک کا تعلق اس کے اپنے دل کے ساتھ ہے. دوسرا تعریف کرے یا نہ کرے، اگر اس کے دل میں یہ خیال بھی آ گئے کہ میرا دوسرا بندہ تعریف کرے، نماز اس کے لیے ہو گئی، حج کے لیے اس لیے گیا، لوگ کہیں گے کہ یہ حاجی صاحب آ گیا، تو اس میں پھر لوگوں کو شامل کر دیا، تو اس کے شرک کا تعلق انسان کے اپنے نیت اور اپنے دل کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو اپنے دل اور اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے. اسی لیے امام بخاری نے سب سے پہلی جو حدیث لائی وہ یہی لائی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وگرنہ ہم بہت سے لوگوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ اس کی ساری باتیں ریا اور دکھلاوا ہیں، ہمارے کہنے پر فیصلے نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے ہم اس کے بارے میں کہیں اس کی باتیں ریا اور دکھلاوا ہیں اور اس نے خالص اللہ کے لیے ادا کی ہوں تو ہم گنہگار ہو جائیں گے. اس لیے ہمارے کہنے سے فیصلے نہیں ہوں گے، اس کے دل پر فیصلے ہوں گے کہ اس نے جس نیت سے اور جس دل سے عبادت کی ہے. تو آج کے درس میں بھی شرک کا ابطال ہے جو توحید کی ضد ہے، اور مثال دے کر سمجھایا گیا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو کیا ہر وقت وہ تمہاری مدد کے لیے آ سکتے ہیں؟ کبھی پکار کر تو دیکھو، بیمار پڑ جاؤ یا اسی طرح اور مشکل میں پھنس جاؤ تو ان کو بلاؤ جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، کیا یہ چل کر، دوڑ کر، دیکھ کر، سمجھ کر یا تمہاری آواز کا جواب دے کر تمہارے پاس آ سکتے ہیں؟ نہیں. اگر وہ بت ہیں، بت کی عبادت کرتے ہو تو آپ ان کی طرف دیکھتے ہو اور ان کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ گویا آپ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے. پاؤں تو بنائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتے، ہاتھ تو ہوتے ہیں لیکن وہ چھو نہیں سکتے. اور اگر کسی انسان کی عبادت کرتے ہو تو وہ بھی ہر وقت تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتا، ہر وقت تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکتا. تو اس لیے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں. تو اس لیے عقیدہ انسان کا خالص ہونا چاہیے اور شرک جلی سے بھی بچنا چاہیے اور شرک خفی سے بھی. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو، جن کی پکارا جاتا ہے، جن کی پوجا کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، اگر وہ بندے ہیں تو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، جس طرح تم مجبور ہو، معذور ہو، تمہیں ضرورت پڑتی ہے اسی طرح ان کو بھی ضرورت پڑی ہے. فدعوہم، تو چاہیے کہ تم پکارو ان کو، فلیستجیبو، اور ہر وقت وہ تمہاری پکار پر لبیک کہیں اور تمہاری پکار پر اس کا جواب دیں اور تمہاری مدد کریں. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو جو چل کر تمہاری پکار پر آ جائیں تمہارے پاس؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں تم مدد کے لیے پکارو اور وہ تمہاری مدد کو پہنچ جائیں؟
ام لہم آیون یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں تم پکارو اور وہ تمہیں دیکھ رہے ہوں ہر وقت، ایسا بھی نہیں ہے. ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں اور تمہاری پکار کو اور مدد کو وہ سنتے ہیں. قل ادعوا شرکاءکم، اور بلاؤ تم سب کے سب. اس میں حضور کے لیے تسلی کا مضمون ہے کہ آپ نے اللہ کی توحید کی دعوت دے دی، نتیجہ اللہ پر چھوڑیں. قل ادعوا، میرے محبوب آپ ان مشرکوں سے کہہ دیں کہ یہ بلا لیں سارے شریکوں کو. ثم کیدونی، اور پھر کیا کریں، میرے خلاف تدبیر کرتے رہیں. میرے محبوب آپ اعلان کریں کہ تم جو یہ کہتے، مشرک جو کہتے تھے کہ اگر ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان، جیسے آج کل ڈرایا جاتا ہے قبر سے، قبر والوں سے، یا اسی طرح پیروں فقیروں سے ڈرایا جاتا ہے کہ اگر ان کے خلاف چلے گئے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، بچے مر جائیں گے، کاروبار تباہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فصلیں ختم ہو جائیں گی. تو یہاں فرمایا میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ جتنے بھی میرے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، یہ سب آپ کہہ دیں کہ ان کو اکٹھا کرو اور میرے خلاف تدبیریں کریں اور میرے نقصان پہنچانے، جتنا ہو سکے نقصان پہنچائیں، اور ذرا برابر بھی مجھے مہلت نہ دیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دیں، ثم کیدونی فلا تنظرون، اور پھر مجھے مہلت نہ دیں اور جتنی تدبیریں ہو سکیں کر لیں. کیوں میں خوف زدہ کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ ان ولی اللہ، میرا معبود ایک اللہ ہے اور وہی میرا حمایتی ہے. جس کا اللہ حمایتی ہے پھر ساری دنیا والے مل کر بھی اگر اسے نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، اگر اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے. ان ولی اللہ، بے شک میرا حمایتی اللہ ہے. الذی، اور وہی اللہ، نزل الکتاب، جس نے اتاری ہے مجھ پر یہ کتاب. اب پیغمبر کا رتبہ، پیغمبر کا مقام تو بہت بڑا ہے، اور پیغمبر کا حمایتی تو اللہ ہی ہوتا ہے، اور بلا آخر مدد پیغمبر ہی کی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور اللہ مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے. لیکن یہاں صرف پیغمبر کی بات نہیں ہے، پیغمبر کی تو اعلیٰ ہستیاں ہیں. اللہ نے اعلان کر دیا، وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ، اسی طرح تمام صالحین کا میں مددگار ہوں. جو بھی بندے مجھ پر ایمان لائیں گے اور مجھے اپنا معبود مانیں گے تو ان سب کی میں مدد کروں گا، ایسا نہیں ہے کہ صرف پیغمبروں کی مدد. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لا يستطيعون نصركم، وہ طاقت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی، ولا انفسهم ينصرون، اور نہ وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. جن کو بھی معبود بناتے ہو وہ اللہ کے علاوہ ہیں تو وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری بھی مدد نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے بڑے بڑے اس وقت کے جو بڑے بڑے حاکم تھے، اور پھر فرعون، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے جو بڑے بڑے جنہوں نے خدائی دعوے کیے ہوئے تھے، اور پھر وہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سب بتوں کا کیا حال کیا؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا ہاتھ پھوڑ دیا، کسی کا سر پھوڑ دیا، تو وہ پھر دوسروں کی مدد کیسے کریں گے؟ تو ولا انفسهم ينصرون، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا، اگر آپ بلائیں ان کو اپنی مدد کے لیے کسی جگہ تو، لا يسمعون، وہ نہ سنیں آپ کی پکار کو. وتراهم ينظرون، اور آپ جب ان بتوں کو دیکھتے ہیں تو، ينظرون اليك، ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو گھور رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں. ان کی آنکھیں ایسی بنائی ہوئی ہوتی ہیں تو سامنے والے پر روب پڑ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں مجھے دیکھ رہا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، صرف ان کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے. تو اس میں سارے جو معبودان باطلہ ہے ان کا رد ہے، اور شرکیہ عقیدے کا رد ہے، اور توحید کا اس بات ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله